الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام ونبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمانية والكذب ربية رواه الترمذي والنسائي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن اور درس حدیث میں اسلامی اخلاق و آداب اور اسلامی اخلاق و تہذیب اور بالخصوص ایک مسلمان ایک انسان اور بالخصوص ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین جل مجدہو نے جو مرتبہ اور مقام جو عظمت و شان عطا فرمائی ہے وہ کن بنیادی چیزوں کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے اور خدا نخواستہ اگر وہ ان بنیادی چیزوں میں سے ان چیزوں کو اگر ترک کر دیتا ہے تو صورت و سیرت میں انسان ہونے کے باوجود وہ جانوروں ڈنگروں اور گھٹیا سے گھٹیا چیز سے زیادہ بدتر اور بے اثر ہو جاتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کئی تفصیلی خطابات اسی موضوعات کے سلسلے میں اسلامی فلسفہ اخلاق اخلاق اور فلسفہ اخلاق کے حوالے سے گزشتہ تقریباً 5 سے 6 نشستیں اس موضوع پر مزاج زندگی کو جاننے کے حوالے سے ذکر کی ہے جو حضرات صوفیہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مبارک زندگیوں سے اور قرآن و سنت کی قرآن مجید فرقان حمید جو نصیحت بیان فرماتا ہے ان تمام نصیحتوں کی کو اگر ہم اس کا خلاصہ ذکر کریں اور اس کی تفصیل کو جمع کر کے اس کی بنیاد کو سمجھنا چاہیں تو اس پر میں نے گزشتہ چند دروس حضرات صوفیہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تلقینات اور ارشادات کے ضمن میں ذکر کیے تھے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری جملہ زندگیاں جن اچھی عادات کی عکاس ہیں، جن اچھی عادات کی مظہر ہیں، جن اچھی عادات کی ترجمان ہیں، اگر وہ عادات بنیادی طور پر موجود نہ ہوں اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور وہ تمام چیزیں بظاہر طور پر ان اچھی عادات اور خصلتوں کی ترجمان ہو کر ظاہر میں آئے تو پھر عند اللہ ایسی عبادتوں کی مقبولیت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر جڑ کسی درخت کی جڑ جو ہے وہ مردہ ہو جائے اور اس پر پھل پیدا ہونے کی تاثیر یکدم ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم نقلی اور مصنوعی اور آرٹیفیشل قسم کے فروٹس اور پھل یا اس کے پتے لا کر اس پر اگر لگا دیں تو یہ دل کو بہلانے کے لیے خیال غالب اچھا ہے, اس کے مترادف ہوگا کہ وہ ایک دل کو بہلانے کی بات تو ہے لیکن ان پھلوں کی تاثیر اور ان شاخوں کی شگفتگی اور اس کی تر و تازگی جو تھی وہ اس بنا پر تھی کہ جڑ اصل میں زندہ رہے. تو پھلوں کی مٹھاس یا پھلوں کی شاخوں کی جو تر و تازگی ہے وہ بیج کی اصل تخم جو ہے اس کی زندگی کی مظہر ہوتی ہے, اس کی عکاس ہوتی ہے. اگر کسی درخت کے اوپر اگر آپ سبزہ دیکھیں تو یقیناً یہ سبزہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے, اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے, اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ بیج زندہ ہے اور جڑیں اس کی مضبوط ہیں اور جڑوں میں حیات موجود ہیں. اور اگر کوئی خشک درخت ہمارے سامنے نظر آتا ہے چاہے وہ کس قدر بھی ہمارے سامنے حجم کے اعتبار سے مضبوط لگا ہوا ہو, اور بعید نہیں کہ وہ دریا کے بیچ میں ہی لگا ہوا ہو, لیکن اگر اس کے بیل بوٹے خشک پڑے ہوں اور اس پر پھل موجود نہ ہو تو ایک عام سطح کا شخص بھی اس بات کو ذکر کر سکتا ہے کہ جناب درخت اپنے اعتبار سے تو بہت بلند نظر آ رہا ہے لیکن یہ مردار ہے, اور مردار بائی معنی ہے کہ اس کی لکڑی, اس کا پوست اور اس کی بظاہر چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن اس پہ سبزہ رونق اور رنگینی اور اس کی جو تازگی اور شگفتگی ہے وہ نظر نہیں آ رہی, اور وہ شگفتگی جو ہے بظاہر ہمارے کلر کر دینے سے, ہمارے آرٹیفیشل قسم کے کوئی بیل بوٹے اس پر لگانے سے پیدا نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ تازگی جو تھی وہ اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ جڑ مر چکی ہے. اور اگر جڑ زندہ رہتی تو چاہے کس قدر بھی خزاں کا موسم ہوتا, خشکی ہوتی, خشک سالی ہو جاتی, لیکن وہ درخت زندہ رہتا. بس یوں ہی سمجھ لیجئے, اس مثال کے تناظر میں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ ان ثمرات اور پھلوں کے مانند ہے. کس ثمرات اور پھل کے مانند ہے؟ جس کی بنیاد چند چیزوں پر ہے. اگر ہم زبردستی اس کو آراستہ کرتے رہیں تو عند الفقہا ظاہری طور پر تو اس کو نماز کہہ دیا جائے گا لیکن عند اللہ, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی قبولیت نہیں ہوگی. تو وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں کہ نماز جس کی عکاس بنتی ہے, نماز جس کا مظہر بنتی ہے, جس طرح کے پھل سبزہ زار اور پھل اور درخت کی جو ہے کہ وہ جو سبزی رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے, تازگی اس کے اوپر ہے, وہ اس بات کی عکاس ہوتی ہے کہ جڑ زندہ ہے. تو نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ عکاس ہیں کن چیزوں کی؟ انہی کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے, رادات صوفیہ نے ذکر کیا ہے. وہ ہے کائنات کی بنیادی سعادتیں کہ جو مومن کے اندر اگر موجود ہوتی ہے تو یقیناً اسی کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے, اور اسی کی نماز اس کے اندر اور اس کے معاشرے کے اندر تبدیلی بپا کرتی ہے, ایک انقلاب بپا کرتی ہے, ایک ایسی سوسائٹی اس کے لیے ڈیولپ کر دیتی ہے کہ جس کی بنا پر وہ امن و سکون اور اللہ رب العالمین کی محبت و چاشنی کو پا کر اپنی اسلامی زندگی کو اسلامی خطوط و طرز پر گزار سکتا ہے. وہ بنیاد کیا چیز ہے؟ وہ بنیاد وہی اسلامی اخلاق و آداب کی بنیاد اور جملہ سعادتیں ہیں جس کو میں نے تین چیزوں میں ذکر کیا تھا, سچ ہے اور امانت ہے اور عدل ہے. یعنی صدق, عدل اور امانت یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی ترجمانی نماز کرتی ہے, جس کی ترجمانی روزہ کرتا ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ تمام چیزیں صدق کی علامات ہیں, صدق کی ترجمانی ہے, عدل کی ترجمانی ہے اور امانت کا مظہر ہے. اگر یہ بنیادی طور پر یہ تینوں وصف بے اعتبار جڑ کے انسان کے دل میں اگر جمے ہوئے نہ ہو اور اس کی علامات پھل اور مصنوعی پھل و بوٹے کے اعتبار سے نماز روزے کی شکل میں اس کے جسم پر موجود ہو تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی ایس کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح کہ جس طرح کے مرے ہوئے جڑ والے درخت کی اس پر اگر بیل بوٹے نقوش ڈرائنگ کر کے اگر بنا دیے جائیں, ہاتھ سے بنا دیے جائیں, اس کی کوئی حیثیت اس درخت کے جسم پر نہیں ہوتی. اسی طرح کیونکہ اس کی جڑ مر چکی ہے تو اسی طرح اگر مومن کے اندر صدق, امانت اور عدل کی جڑ مر جائے تو اس پر نماز کی بظاہر رونقیں چڑھا بھی دی جائیں تو وہ بازار الہی کے اندر اس کی کوئی قیمت اور قدر نہیں ہوتی. لہذا مومن کو یہ چاہیے, نماز اصل میں کچھ چیز نہیں, نماز اصل میں ترجمانی ہے اس حقیقت کی جس کو ہم دل سے سچ جانتے ہیں. وہ صدق ہے، وہ امانت ہے، وہ عدل ہے. ابھی تو ہم صرف اس کے فضائل پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس کو پھر تھوڑا آگے لے کر چلیں گے. اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ صدق کس چیز کا نام ہے. ہم پہلے صدق پر چلتے ہیں. صدق کا معنی، پہلے تینوں کا معنی بھی آپ سمجھ لیجئے سر دست، تاکہ پھر اس کی تفصیل کو ہم آگے ذکر کریں گے. امام راغب اصفہانی نے المفردات القرآن کے اندر صدق کے معانی جو ذکر کیے ہیں اور صدق کی جو شان اور عظمت کو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے اور صدق کس چیز کو کہتے ہیں، تو بڑی ایک خوبصورت بات حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ صدق کا معنی ہے کہ امر واقع کو ذکر کر دینا، جو چیز جیسی ہمارے پاس پہنچی ہے، جو چیز جیسی ہم نے اس کو دیکھا ہے، جو چیز جس کو ہم نے جس طرح سنا ہے، جو چیز حقیقت میں جس طرح ہمارے سامنے اسی طرح ہم اس کو بیان کریں، اس کو کہتے ہیں صدق. اس کا ایک آسان سا معنی ہے، اس میں لگی لپٹی کرنا، اس کو آگے پیچھے کرنا، تو یہ صدق نہیں ہے. صدق کا معنی ہے کہ شے کو امر واقع، جس طرح وہ امر واقع ہے، جس طرح وہ ہے، اس طرح اس کو بیان کر دینا. کسی چیز کو جس طرح ہم نے سنا ہے اس کو آگے پیچھے کر کے بیان کرنا، اس میں ملاوٹ کر دینا، تو اس کو صدق نہیں کہتے. صدق وہ ہے جس طرح ہم نے سنا اس طرح بیان کریں، جس طرح ہم نے ایک چیز کی پوزیشن ہمارے سامنے جیسی ہے اس کو بالکل اسی ہیت کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم بیان کریں، تو جو شے امر واقع ہے، جو سامنے موجود ہے، اس طرح اس چیز کو بیان کرنے کا نام صدق ہے، اس سے ہٹا دینے کا نام جھوٹ ہے. اسی طرح عدل کس چیز کا نام ہے؟ عدل ہے، عدل اس چیز کا نام ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، جو چیز جس جگہ کے لیے اس جگہ کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، اگر اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں گے تو ظلم ہو جائے گا. تو جھوٹ جو ہے وہ صدق کی ضد ہے اور ظلم جو ہے وہ عدل کی ضد ہے. ہر اس چیز کو ظلم کہیں گے جب کوئی چیز سسٹم کے ساتھ جس کا، جس کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ اگر ہم اس چیز کو ادا کریں گے تو اس کو کہیں گے یہ عدل ہے، اور اس چیز کو اگر ہم اس چیز سے ہٹا دیں گے تو اس کو کہیں گے ظلم ہے. مثال کے طور پر اس کی، اور یہ عقیدے سے لے کر نیچے تک یہ ساری چیزیں آتی ہیں. سچ بھی عقیدے سے لے کر بالکل عام زندگی کی تک آتا ہے، جھوٹ بھی عقیدے سے لے کر عام زندگی تک آتا ہے، عدل بھی عام عقیدے سے لے کر، بنیاد سے لے کر عام زندگی تک آتا ہے، امانت بھی عقیدے سے لے کر عام زندگی تک آتی ہے. اسی طرح اس کے مخالف جو چیزیں ہیں، ظلم بھی عقیدے سے لے کر عام زندگی تک آتا ہے، خیانت بھی عقیدے سے لے کر عام زندگی تک آتی ہے. ہم اس کو مل بیٹھ کر ذرا محسوس کر لیتے ہیں، بھائی عقیدے کے اندر تو ٹھیک ہے نا، بعد میں کیا خرابی ہے. یا بعض اس کئی قسم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جناب عام زندگی میں تو ہم ٹھیک ہیں نا، عقیدے میں خراب ہے تو کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. یہ چیز انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پر چلے گی. عقیدہ وہ ہے جو آپ کے اندر ہے، اور عملی زندگی اور فروعات وہ ہے اسلام وہ جو آپ کے باہر ہے. تو لہذا انسان مومن جو ہے، ایمان جو ہے، وہ نہ صرف ظاہر کا نام ہے اور نہ کسی باطن کا نام ہے، بلکہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے. تو لہذا یہ چیزیں دونوں پر مرتب ہونی چاہیے. جہاں صدق دل میں ہے تو پھر جسم پہ سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، جہاں عدل دل میں ہے تو پھر جسم سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، جہاں امانت دلی طور پر، امانت کے فلسفے کو ہم قبول کر چکے ہیں، صدق کی حقیقت کو ہم قبول کر چکے ہیں، عدل کی صداقت کو ہم قبول کر چکے ہیں، اب اس کا لازمہ ہے کہ قبول کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب اس کا عملی اظہار بھی کریں گے آپ. تو لہذا ایمان جو ہے، جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں کہتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی ایمان دونوں کے مجموعے کا نام ہے، کہ جس چیز کو آپ کا دل سچ کہہ رہا ہے زبان اس کا اقرار کر رہی ہے، اسی کو ایمان و اسلام کہتے ہیں. ایمان وہ ہے جو دل میں بسے، اسلام وہ ہے جو جسم پر بسے. یعنی جو دل میں بسا ہے اس کی ترجمانی جسم پر ہوگی، اور جو جسم پر بسا ہے اس کی ترجمانی دل پر ہوگی. تو لہذا دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، اور جو بات دل میں ہے وہ ظاہر پر ہو، جو ظاہر میں اس کو دل پر ہو، یہ جب دونوں مل جاتی ہے اس وقت بندہ مسلمان بن جاتا ہے، اس وقت مومن ہو جاتا ہے. لہذا آپ دوبارہ لوٹ کر پیچھے آ جائیے اور اس فلسفے کو ہم سمجھ لیتے ہیں. ان باتوں سے عقیدوں میں پختگی آتی ہے، ان باتوں میں مزاج بندہ میچور اور پختہ ہو جاتا ہے. اس حقیقت کو اپنانے کے بعد ایک نظریاتی مسلمان بن جاتا ہے، پھر چاہے وہ نرم بستر پر ہو یا رزم حق و باطل میں بھی ہو، تو وہ ہمیشہ حق کہتا ہے. اس لیے کہ جو دل کہتا ہے وہ زبان کہہ رہی ہے، جو زبان کہہ رہی ہے وہ وہی کہہ رہی ہے جس کا دل اقرار کر رہا ہے، جس کی دل تصدیق کر رہا ہے. تو جب دل و زبان میں گویا کہ یگانت اور اس میں یارانہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی ترجمان بن جاتی ہے، تو پھر چاہے تلوار گردن پر ہو پھر بھی بندہ حق کہہ رہا ہوتا ہے، چاہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مزے اڑا رہا ہو تب بھی حق کہہ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب دل و زبان ایک ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر اور باطن کے معاملات خود بخود درست ہو جاتے ہیں اور مشکل اور آسانی کے لمحات خود بخود درست ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو قبول کرتے ہیں، ایک کو چھوڑتے ہیں، اس لیے ہماری زندگی گڑبڑ کا شکار ہو جاتی. یا تو ہم اپنے ظاہر کو ایسا اسلام پر ڈال دیں گے کہ ہماری صورت، ہمارا لباس، ہمارا امامہ، ہماری داڑھی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بالکل اسلامی ہوگا، لیکن دل سے اس کی چاشنی دور دور تک نہیں ہوتی. اور کبھی ہوتا ہے کہ دل اس کو مکمل طور پر قبول کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم ظاہری طور پر اس کی علامت کو ظاہر نہیں کر پاتے. اس لیے ہم خلوت میں تو یہ، اس لیے ہم اپنے آپ میں تو اچھے مسلمان ہوتے ہیں لیکن معاشرے کے اصل مسلمان کیوں نہیں بن پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے دل کے اندر موجود ہے اس کی ہم ماضی نہیں کر پاتے. کتنی پیاری بات میرے آقا نے اسی فلسفے میں ذکر کی ہے. سرکار نے فرمایا وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب دیکھیں یہ حدیث میری اس پوری گفتگو کو ذکر کر رہی ہے اور میں نے جو اب تک گفتگو کی ہے اس کی مکمل عکاس ہے. اور میں سمجھتا ہوں حدیث پاک سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور میں اس کی تشریحات پر آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں. بخاری شریف حدیث سے سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال. حضور فرماتے تم میں سے وہ شخص جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب اپنے دوست احباب، اپنے متعلقین اور اپنے یاروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو جب اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے گا، اپنے معاشرے کے لیے بھی وہ پسند کرے گا، دوسرے کے لیے بھی وہ پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، تو یہ ہو گیا صدق کا اقرار، یہ ہو گیا ایمان کی تشریح اور یہ ہو گیا ظاہر و باطن کو ایک ہونا. اپنے لیے اچھا اچھا پسند کرے، دوسرے کے لیے گھٹیا پسند کرے تو اللہ رب العالمین جل مجد فرماتا ہے کہ ایمان دل میں تو آیا ہے، اس کا اظہار نہیں ہوا ہے. لہذا ایمان وہی مقبول ہے کہ جب ایمان کے ساتھ اسلام ہو، اور اسلام ظاہر کو کہتے ہیں، ایمان باطن کو کہتے ہیں. اور اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، جس پر ہم نے اترنا. اگر میں اب تک نہیں اتر سکا تو میں کوشش کروں گا، آپ نہیں اتر سکے تو آپ کوشش کریں، ورنہ ہم اپنی زندگی کو دھوکے میں چلا رہے ہیں، فراڈ میں چلا رہے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے اپنا ایک اسلام بنایا ہوا، اپنا ایک دین بنایا ہوا جس میں ہم خوش ہیں اور ہم بڑے مطمئن ہیں، ہم بڑے پکے مسلمان ہو گئے ہیں. تو اپنی طرف سے جو ہم نے ایک ڈرامہ اور ڈھونگ بنایا ہوا ہے، میں نے اور آپ نے، اس کو ایک طرف پھینکیں اور اس کو پھینک کر یہ دیکھیں کہ حضور نے اس کو کس انداز میں ایکسپلین کیا ہے اور اسلام اس کو کس انداز میں مانگتا ہے، اس کی ترجمانی چاہتا ہے. تو وہ شریف پاک کے اندر آ گئی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کہ مومن وہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ باہر ہو، جو باہر ہو وہ اندر ہو، اور مومن وہ ہے جو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے پسند کرے گا وہی اپنے پڑوسی اور اپنے معاشرے کے لیے پسند کرے گا. اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ذات مقدسہ کے اندر وہ چیزیں موجود تھی اور یہی چیزیں حضرات اولیاء کے اندر موجود تھی. اس لیے وہ تنہا وجود کے باوجود انسانیت کے لیے ایک سمبل اور ایک اشعار بن گئے. ہم اربوں کی تعداد میں ہو کر بھی ہم سے اسلام کا اظہار نہیں ہو سکا، لیکن معین الدین چشتی اجمیری تنہا آئے تھے، وہ 90 لاکھ کے مسلمان مقابلے میں اسلام کے ترجمان بن گئے. کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اس قالب میں ڈھالا تھا جس کے ڈھالنے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا تھا. حضرات صوفیہ تمام پر نکھر کر کیوں سامنے آ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی اس خطوط پر ہوتی ہے، اس راستے پر ہوتی ہے. اس لیے مومن کا وجود کائنات کے لیے امن و سکون کا باعث ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خطبے میں ہم ذکر کرتے ہیں، جب امام خطبہ ختم کرتا ہے تو وہاں پر بھی رب کریم نصیحت فرما کہتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ تمہیں رب حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے سسٹم کے ساتھ ادا کرو، اور احسان یہ ہے کہ اور دل جمی کے ساتھ ادا کرو. اس کا معنی یہ ہے، دوسرا یہ بنتا ہے کہ عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے، اور احسان یہ ہے کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو جائے. اب یہ عادتیں پیدا کیسے ہوں گی؟ یہ بنیادی سوال ہے. یہ تو سارا فلسفہ ہم ذکر کر دیتے ہیں، یہ عادتیں پیدا کیسی ہوں گی؟ وہی بات تو ہم کر رہے ہیں. یہ عادتیں صدق کو پکڑنے سے پیدا ہوں گی. یہ عادتیں اپنے اندر 3 بیج لگانے سے پیدا ہوگی. ظاہر اور باطن ایک کیسے ہوگا؟ وہ 3 عادتوں سے ہوگا. پہلی چیز ہے صدق، سچائی، سچ، اور دوسری چیز ہے عادل، اور تیسری چیز امانت. میں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے درجنوں مقدمے پڑھ دیے ہیں آپ کے سامنے، سمجھانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے، تاکہ یہ بات ہمارے اندر آ جائے. اور سچ ایسا ہو کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں کہا جی تم نے؟ کہا جی یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، یہ ایمان کا سب سے بڑا سچ ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے بارے میں گواہی دی جائے. تو یہ سچ صرف لا الہ الا اللہ تک نہ رہے، بلکہ عام ناب تول کے اندر بھی اس کی روشنی آنی چاہیے. اگر کلمہ مسجد میں چیخ کر پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور عملی زندگی کے اندر ناب تول اور عملی زندگی کے اندر ہر سطح پر, چاہے وہ کسی سطح پر بھی ہو, کوئی پتہ پوچھ رہا ہو, کوئی مشورہ مانگ رہا ہو, دکان میں ہم سے سودا خرید رہا ہو, اگر اس کی ترجمانی عدل و سچائی کی وہاں پر نہیں آئی تو پھر کلمہ زبانی تو پڑھ دیا, اس کے فیض سے محروم رہے. مرتے وقت بڑا خطرہ کھڑا ہو جائے گا, نزا کے وقت بڑا خطرہ کھڑا ہو جائے گا, اللہ کے حضور سخت بات پوچھ ہو جائے گی. اس لیے کہ جو دعویٰ لا الہ الا اللہ کہہ کر کیا تھا اس کی تکمیل سودا بیچنے پر مکمل ہوگی, اس کی تکمیل اپنے دوستوں سے صدق پر بات کرنے سے مکمل ہوگی. تو لہذا ہم اپنے آپ کو نہ عقیدے تک خاص کریں, نہ عمل تک خاص کریں, نہ ظاہر کو سنواریں صرف, نہ باطن کو سنواریں, بلکہ دونوں کو ملا کر جب اپنائیں گے اس وقت دین مکمل ہو جاتا ہے. اور اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا, اور میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا منافق کی تین علامت ہے. دیکھیں مومن منافق نہیں ہو سکتا, مومن منافق یہ دونوں میں فرق ہے, جیسے رات دن میں فرق ہے, جیسے رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے, بیماری اور صحت ایک نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, گندگی اور پاکی ایک نہیں ہو سکتی, اندھا اور بینا ایک نہیں ہو سکتا, اسی طرح مومن اور منافق ایک نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ دونوں عقیدے کی بات ہے. ایمان بھی عقیدے کا نام ہے, نفاق بھی عقیدے کا نام. عقیدہ خیر کا نام ایمان ہے, عقیدہ شر کا نام نفاق ہے. تو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ مومن قلبی طور پر منافق تو نہیں ہو سکتا, لیکن مومن کو چاہیے اگر مومن ہے تو مومنوں والی علامت کو اختیار کرے, منافقوں والی علامت کو اختیار نہ کرے. اگر وہ دل سے منافق نہیں ہے تو پھر وہ عمل سے بھی منافق نہ بنے, اگر وہ دل سے مومن ہے تو پھر عمل سے بھی مومن بنے. فرما کیسے؟ فرما دیکھیے, کسی بھی چیز کے ثواب اور گناہ کا دار و مدار تین چیزوں پر ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا یہاں پر, کوئی بھی چیز اس پر آپ کہیں گے کہ ان چیزوں پر آپ کو ثواب ملے گا, ان چیزوں پر آپ کو گناہ ملے گا, تو اس کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے. ایک آپ کی نیت پر ہے, ایک آپ کے قول پر, ایک آپ کے عمل پر ہے. ثواب جن چیزوں پر مرتب ہوتا ہے, ثواب جن چیزوں کی بنا پر ملتا ہے, وہ نیت کی بنا پر ملتا ہے, وہ قول کی بنا پر ملتا ہے, وہ عمل کی بنا پر ملتا ہے. گناہ جن تین چیزوں کی بنا پر ملتا ہے, وہ نیت کی بنا پر ملتا ہے, وہ قول کی بنا پر ملتا ہے, اور وہ عمل کی بنا پر ملتا ہے. تو لہذا یہ بات بھی اپنے ذخیرہ مطالعے میں ڈالیے, جو بڑی قیمتی بات ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے آپ, اور انتہائی علمی اور انتہائی ضروری بات ہے کہ چاہے ثواب مرتب ہو, چاہے کسی چیز پر ثواب ملے یا کسی چیز پر گناہ ملے, وہ تین چیزیں ہیں, یا تو آپ کی نیت ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کا قول ہے, یا آپ کا فعل ہے. اور انہی تین چیزوں کو اگر صحیح رخ پر نہیں رکھا تو پھر گناہ ملے گا. اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات. اب آپ دیکھیے, مومن اگر ہو تو پھر نیت بھی مومنوں والی ہونی چاہیے, قول بھی پھر مومنوں والا ہونا چاہیے, عمل بھی مومنوں والا ہونا چاہیے. ہو مومن, نیت منافق والی نہیں ہونی چاہیے, ہو مومن, باتیں منافقوں والی نہیں ہونی چاہیے, ہو مومن, عمل منافق والا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ یعنی مومن منافق نہیں ہو سکتا, لیکن اگر وہ مومن ہے تو پھر ان تین چیزوں میں وہ مومن بن کر دکھائے. میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے؟ وہ ان تینوں چیزوں میں مومن بن کے بتائے, وہ نیت میں بھی مومن بن کے بتائے. مومن کیا ہے؟ جو صدق اور اچھائی کو چاہتا ہے. تو قول میں بھی مومن بن کے بتائے اور عمل میں بھی مومن بن کے بتائے. قول و فعل و عمل, نیت قول اور عمل, تینوں کے اندر وہ صدق کو مضبوطی سے پکڑے, عدل کو مضبوطی سے پکڑے, امانت کو مضبوطی سے پکڑے. اور ان تین چیزوں کو چھوڑے گا تو ان تین چیزوں کو پکڑنے کا نام مومن تھا اور ان تین چیزوں کو چھوڑنے کا نام منافقت تھا. اب آئیے بخاری کی حدیث کو سنیے. اکثر لوگ اس حدیث کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, اس لیے میں نے اس کا گراؤنڈ بنایا ہے اور اس کا مقدمہ پیش کیا ہے. اب اس حدیث کو آپ سنیے, حضور کیا کہنا چاہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضور نے فرمایا, آیت المنافق الثلاثہ, مومن کی, منافق کی جو ہے وہ تین علامات ہیں, منافق کی اور مومن کی بھی تین علامات ہیں. منافق کی ابتدائی تین علامات کیا ہے؟ یعنی کوئی مومن قلبی طور پر تو منافق نہیں ہو سکتا, لیکن وہ اپنی علامات کو سمجھے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے تو وہ ہے مومن, اور علامات و نشانیاں خوبیاں اپنے اندر مومنین کی پیدا کرنے کی بجائے وہ منافقین کی کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ عمل کے منافقت کی وجہ سے کہیں عقیدے کی منافقت کی طرف نہ چلا جائے. تو حضور فرماتے ہیں کہ منافق کی جو علامات ہیں وہ تین ہیں. لوگ اکثر اس حدیث کو سمجھ نہیں پاتے, اس لیے میں نے ایک گراؤنڈ بنایا تین چیزوں کا, کہ ان تین چیزوں کو حضور نے کیوں بیان کیا ہے. دراصل یہی تین چیزیں اصل ہیں, اور یہی تین چیزیں جو میں ذکر کر رہا ہوں, صدق عدل اور امانت, یہی تین چیزیں ان تین چیزوں کے لیے ضروری ہیں. اب آئیے حضور نے کیا فرمایا, جب یہ تین چیزیں چھٹیں گی تو پھر کیا چیز ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا, آیت المنافقین ثلاثہ, منافق کی علامت تین ہے. کیا ہے؟ فرمایا, اذا حدث اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، تو یہ تو قول کی منافقت ہوگی. کس کی؟ قول کی منافقت. اذا حدث کذب، یا اس کو یوں بھی پڑھا گیا اذا حدث کذب، کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا. واذا وعدہ اخلفا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. یہ نیت کی برائی ہے، یعنی پہلے اس نے نیت کی تھی میں نے وعدہ پورا نہیں کرنا ہے، تو لہذا نیت کی منافقت کیا ہے کہ جب وعدہ کرنے کی نیت، جب وعدہ کرے تو پھر اس میں وہ نیت، اس کی نیت جو ہے اس کو نبھانے کی نہ ہو، تو یہ نیت کا نفاق ہے. قول کا نفاق کیا ہے؟ کہ جب وہ بات کرے، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اور عمل کا نفاق کیا ہے؟ عملی نفاق. حضور فرماتے ہیں واذا اؤتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. تو فرمائیے یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ان چیزوں پر ہے کہ جن پر عذاب اور ثواب مرتب ہوتا ہے. ثواب یا تو نیت پر ملتا ہے، یا عمل پر ملتا ہے، یا قول پر ملتا ہے. اسی طرح گناہ یا تو نیت پر ملتا ہے، یا عمل پر ملتا ہے، یا قول پر ملتا ہے. مومن کو چاہیے جب مومن ہے تو وہ تینوں شعبوں میں مومن بنے، نیت میں بھی، قول میں بھی، اور عمل میں بھی. ہو مومن اور عادت منافقین کی لائے. عادت منافقین کیا ہے؟ کہ جب نیت کرے وعدے کی تو مخالفت کی نیت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے. اور عملی نفاق کیا ہے؟ کہ جب امانت اس کے پاس آ جائے تو اس میں خیانت کرے، بعد میں بھلے وہ بہت بڑی تاجدیں پڑتا رہے. اللہ معاف فرمائے، ایسے بندے کی پکڑ نزا کے وقت بھی بڑی سخت ہوتی ہے علیہ باللہ، اور میدان محشر میں بھی بڑی سخت ہوتی ہے. لہذا میرے دوستو، نماز ان چیزوں کی ترجمانی ہے. نماز ان تین، اگر جو نماز پڑھتا ہے وہ اس بات کی عملی طور پر گواہی دیتا ہے کہ میں ان تین چیزوں میں صحیح ہو چکا ہوں، ان تین چیزوں میں میری نیت ٹھیک ہو گئی ہے، میرا قول صحیح ہو گیا، میرا عمل صحیح ہو گیا. نماز اس کی ترجمانی کرتا ہے، لیکن ترجمانی ٹھیک ہو رہی ہو اور وہ تین چیزیں اندر موجود ہی نہ ہو تو پھر اس ترجمانی کا فائدہ کیا ہے؟ اس ترجمانی کی حیثیت کیا ہے؟ بازار عمل کے اندر اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز بذات خود کچھ چیز نہیں ہے، نماز ان تین وعدوں کے اللہ کے حضور اظہار ہے. کہ اظہار تو ہو رہا ہے لیکن بنیاد موجود نہیں ہے، اعلان تو ہو رہا ہے اصل میں وہاں فلسفہ موجود نہیں ہے. لہذا میرے اور آپ کے لیے بات لازم ہے کہ سچ کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، عدل کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، اور امانت کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. یہ آپ کے ٹریفک کے اصول میں بھی آ جائے گا، یا آپ کے گھر کے اصول میں بھی آ جائے گا، یا آپ کے پڑوس کے اصول میں بھی آ جائے گا، یا آپ کے محلے کے اصول میں بھی آ جائے گا. آپ چودھری علاقے کے بہت بڑے ہیں، یہ اس میں بھی آ جائے گا. تینوں چیزوں کی پابندی ہے، یعنی ان تین چیزوں کا اظہار صرف عقیدے میں نہیں ہوگا، عملی زندگی کے اندر بھی ہوگا. اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ جس نے نمازوں کو تو پکا پکڑ لیا، ان تین چیزوں کو چھوڑ دیا، وہ معاشرے میں بدترین آدمی کہلایا. اور کسی شخص نے ان تین چیزوں کو معاشرے میں پکڑ لیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں بدترین آدمی کہلایا. اور جس نے معاشرے اور نماز میں دونوں کو لازم کر دیا، وہ اہل اللہ میں سے ہو گیا. اللہ رب العالمین ہمیں سچ کا اور عدل کا اور امانت کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے وجود سے، ہمارے اس عمل سے ہماری نمازیں بھی درست ہو جائے، اور ہمارے اس عمل سے ہمارا معاشرہ بھی درست ہو جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.